أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول یا پیغمبر قیامت تک کے لیے مبعوث ہوتے ہیں اور جن کا زمانہ تا قیامت ہے وہ محمد عربی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بخاری اور مسلم کے حدیث میں آپ نے کہا مجھ سے پہلے انبیاء اپنی قوم قبیلے کے لیے ہوتے تھے. وبعثت الى الناس کافا اور مجھے تو سارے جہانوں کے لیے قیامت تک کے لیے مبعوث فرمایا گیا. یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے لوگوں میں تم سب کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں. اس لیے پیغمبر کا تعلق کسی خاص دن یا خاص ہفتے یا مہینے یا سال سے نہیں ہے. جس طرح پیغمبر کا تعلق کسی خاص زبان یا علاقے تک محدود نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے عربی کو اور عربی اقوام کو اور اس سرزمین کو فضیلت عطا فرمائی. احب العرب لثلاث، عربوں سے تین وجہ سے محبت کرو. لأنی عربی، جو میں عربی ہوں. والقرآن عربی، قرآن بھی عربی میں ہے. ولسان اہل الجنت عربی، جنت میں بھی عربی بولی جائے گی. من احب العرب فقد احبنی ومن ابغض العرب فقد ابغضنی. عربوں سے محبت مجھ سے محبت ہے اور ان سے بغض مجھ سے بغض ہے. حب العرب ایمان و بغضهم نفاق، ان کی محبت سے ایمان ترقی کرتا ہے اور خامخواہ انہیں نشانہ بنانا اور ان میں عیب جوئیاں کرنا اور ان کا گوشت کھانا اور خون پینا، اس سے اندیشہ ہے کہ دل میں دماغ میں نفاق اثر انداز نہ ہو جائے. ان تمام باتوں کا تعلق ایک قوم قبیلے اور ایک علاقے اور زبان سے کسی کی وجہ سے محبت ہے اور یہ ایک فطری چیز ہے. آپ نے جب عصبیت کی سخت مذمت کی تو آپ سے پوچھا گیا کہ ہمیں اپنی قوم اور برادری سے محبت ہوتی، آپ نے کہا یہ عصبیت نہیں، اپنی قوم برادری خاندان علاقے خاک اور وہاں کے مکینوں سے محبت تو ہونا چاہیے. فرمایا عصبیت جس کی نفی کے لیے میں مبعوث ہوا ہوں، ان تحب الرجل مع ظلمه لانه من قومك او كما قال، کہ ایک شخص سے آپ صرف اس لیے محبت کرتے کہ وہ آپ کی قوم قبیلے اور زبان کا ہے، اگرچہ ہے پرلے درجے کا ظالم، دہشت گرد، درندہ صفت، دو ٹانگی بھیڑیا. قتال و صفاق. آپ نے فرمایا اس طرح عصبیت کا مرتکب میرا امتی نہیں ہوگا اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا اور وہ جنت نہیں جا سکے گا. باقی قوم قبیلے علاقے سے محبت یہ ضروری, اس پر اسلام میں کوئی پابندی نہیں, اسلام اس کا احترام کرتا ہے. اس لیے نکاح کے مسئلے میں فقہاء اور محدثین نے ایک باب قائم کیا ہے, باب الاولیاء والافواہ. اس کا حاصل یہی ہے کہ عزیز و اقارب میں گنجائش ہو اور عزیز و اقارب کے لڑکی آپ کے گھر آئے اور آپ کی بچی بہن ان کے گھر جائے, آسانی ہوگی. راہ و رسم, مزاج, دستور تقریباً مشترک ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا جب سن بلوغ کو پہنچی اور وقت آ گیا کہ ان کا عقد اور نکاح ہو جائے, کئی خاندانوں نے اور کئی برادریوں نے خاتون جنت کے لیے رشتہ بھیجا تھا, لیکن حضرت علی کو آپ نے کہا کہ تم بھیجو, اور جب علی نے رشتہ بھیجا آپ نے قبول فرمایا. یقول الارازل من کو شعر طوال الدہر ما تنسا علیا. ابو الاسود علی کہتا ہے بنو قشیر کے رذیل لوگ مجھے تانا دیتے, زمانہ گزر گیا اور علی سے محبت ختم نہیں ہو رہی. بنو ام من نبی و اقربو ہو احب الناس کلہم الی. پیغمبر کا چچا زاد بھائی ہے اور ہم نسب ہے اور داماد ہے اور مجھے بھی بہت پسند ہے. فَإِن يَكُحُبُّهُ رُشْدًا أُصِبُهُ وَلَمْ أَكُ مُخْطِئًا إِن كَانَ غَيًّا. اگر یہ میری محبت حدود میں ہو تو میں کامیاب ہوں, اور مجھ سے اگر کمی زیادتی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. محبتوں میں اعتدال رہتا نہیں ہے, محبت تو بھرا ہوا جام چاہتی جس سے چلک رہی ہو. چار چیزوں میں اعتدال نہیں ہے. ایک عمر میں, زندگی میں ایک شخص یہ انگلی رکھ سکتا ہے کہ باس میری عمر 94 سال ہو گئی مجھے اور نہیں نہیں, نہیں وہ کہے گا کوئی بات نہیں ہے 10 سال اور ہو جائے, جب 104 سال کا ہو جائے گا کوئی بات نہیں ہے 120 تک بھی بزرگ رہے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر نے لکھا ہے کہ میں ایک شخص سے ملنے گیا, اس کی عمر 210 سال تھی. اس کو پتہ چلا کہ شیخ عبد القادر ملنے آئے ہیں اور اس کی دعا قبول ہوتی, کہ عمر بہت تھوڑی ہے ذرا دعا فرمائے تھوڑی بڑھ جائے. دوسری محبت, محبت کبھی بھی اعتدال میں نہیں رہتی اور وہ آگے بڑھتی ہے. اور عجیب بات ہے کہ جب مزاج سے برعکس ہو جاتی ہے تو دشمنی بن جاتی ہے. دیکھو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے لیے کتنی چال بازیاں لڑی, حضرت یوسف کا دامن پھاڑ دیا, الزام لگا دیا, جیل میں بند کرایا. صرف حضرت یوسف کا حسن جو تھا وہ سبب بن رہا تھا تمام تکلیفوں کے لیے. تفسیر قرطبی میں ہے کہ والد محبت کرتے تھے تو بھائی حسد پہ اتر آئے, پھوپھی محبت کرتی تھی تو چوری کا الزام لگا گئی, عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہوئی تو جیل میں بند کرایا, پیچھے سے قمیض پاڑ دی. اور فرمایا مجھے محبت سے ہمیشہ تکلیفیں پہنچی, محبت میں اعتدال کہا. اور تیسری سوال, بھیک مانگنا. جتنا بھی کوئی مانگے گا مخلوق سے اتنا ہی بھوک بڑھے گی. غزالی نے احیاء میں لکھا ہے کہ ایک حاجت جب بندے کے سامنے رکھے 70,000 دروازے کھل جائیں گے، ہر طرف سے سوراخ سوراخ ہو. مخلوق کہاں اتنا کسی کو دے سکتی ہے، مخلوق کے پاس کیا رکھا ہے؟ جس کو شعور ہے، عقل ہے، بصیرت ہے، انسانیت کا شرف ہے، اس کو کعبے میں پکڑ لے اور اس سے پوچھے کہ غمگین کون ہے زیادہ، وہ کہے گا صدر مملکت، صوبے کا ذمہ دار، ملک کا بڑا. جس قدر کسی کا منصب دنیا کا بڑا ہو، اتنا ہی وہ غموں میں ڈوبا رہے گا. دری دنیا کسی بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق نے مجھے مجبور کیا خلافت کے لیے، عمر کا انتخاب ابو بکر نے خود کیا ہے، ورنہ ضرورت نہیں تھی. اذان دیتا اور خلافت کا اجر پاتا. اذان دینا کیسی عجیب بات ہے، ایک مؤذن جو صحیح طرح وقت پر ثواب سمجھ کر اجر ثواب کی نیت سے اذان دے. حدیث شریف میں ہے، جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہ تمام مخلوقات قیامت کے دن اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی. جن انس ترن پرن درن حجر شجر، کتنی کائنات سن رہی، ہم اور آپ کہاں گن سکتے. اور قیامت کے دن شاہت الوجوہ کہ سب گردنیں جھک جائے گی. وعنت الوجوہ للحی القیوم، لیکن مؤذنین کے بارے میں ہے اطول اعناق یوم القیامہ، ان کی گردنیں اونچی ہوگی. حق تعالی ملائک کو کہیں گے انہوں نے میرا نام بلند کرنے کے لیے زور لگائے، ان کے گردن جھکنے نہ دیں. اس کا گڑائی بوڑی، اس کا گڑائی یوم شکخ پلا شکتا و استاد خان سٹ پشان دے سٹ دے زدائی لئی پشان دے اس کا گڑائی اڑا. ایک پرندہ ہے پانی میں ایلی، وہ اس کی گردن بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اونچی رہتی ہے. قیامت کے دن مؤذنین کی گردنوں کو جھکنے نہیں دیا جائے. اللہ، جب مکہ فتح ہوا، ابتدا بہت تکلیف دہ تھی، بہت غم کا ماحول تھا، اور معلہ میں خالد بن ولید کے ساتھ آنکھ مچولی ہو گئی تھی، دو تین آدمی صحابہ شہید ہوئے، بس باقی مشرکین پہلے جنگوں میں بے دم کیے گئے تھے. آپ نے خود خالد کو کہا کہ اوپر سے تم آنا اور خیال رکھنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ دنیا کے علوم کا بھی کمال دیا تھا. خالد کہہ رہے میں حیران ہو گئے جب میں وہاں سے آیا تکڑے قسم کے کمانڈر لے کر، چاروں طرف سے مکے کے مشرکین کے جوان بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ کچھ مزاحمت ہوئی. خیر، طویل قصہ ہے. اس کے بعد مشرکین اتنے بے دم ہو گئے کہ آپ نے اعلان کیا جو خود معافی مانگے وہ معاف، جو گھر کا کواڑ بند کر لے اندر نہ جائے کوئی مارنے کے لیے پکڑنے کے لیے، معاف ہے وہ. جو اپنی تلوار خود جمع کرا دے وہ معاف، جو مہانی کی پناہ میں آئے وہ معاف، جن کو میرے صحابہ نے معافی دی وہ معاف. اور کعبہ شریف کے سائے میں آپ پورا دوپہر کو بیٹھے رہے. جب ظہر کا وقت ہوا آپ نے بلال کو کہا کعبے کے دیوار پہ چڑھ، اور ایک روایت میں ہے کہ جب سامنے جو پہاڑ ہے یہ جبل ابی قبیس ہے، اس کے اور کعبے کے بیچ میں، اب تو بہت نظام اور ہو گیا، پہلے مستشفی مصر ہوتا تھا اور رباط الماس ہوتا تھا، اور وہ بخارا والوں کے روبات وغیرہ، اب وہاں زمزم ٹاور ہے اور بڑی چیزیں آ گئی ہیں. اس کے پیچھے پہاڑ تھا جبلی ابی قبیس، آپ نے کہا اختیار ہے تجھے، وہاں چڑھ جاؤ یا کعبے کی دیوار پہ چڑھ جاؤ، زور سے اذان دو. بلال تم نے اس اذان کے لیے بڑی مارے کھائی. ایک آنکھ کے چپکنے میں بلال اوپر تک گئے. آپ تشریف فرماتے ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ جب اذان شروع ہوئی آپ باقاعدہ اس طریقے سے اذان کے آداب میں بیٹھ گئے. یہ لوگ جب سرکاری پریڈ ہوتی ہے یا کوئی جنڈا ونڈا کسی ملک کا چڑھتا ہے تو یہ لوگ باذب بیٹھتے ہیں. میں نے ایک سرکاری مولوی سے پوچھا کہ کہاں سے نکلا ہے، ایسے ہی. میں نے کہا ایسا نہیں ہے، کوئی پیچھے ہے. یہ جب اذان ہوتی ہے شریعت کا حکم یہ ہے، کھانا کھا رہے ہیں روک لے، اذان کا جواب تفصیل سے دے، پانی پی رہے ہیں صبر کر رہے ہیں. صرف کتابوں میں وضاحت ہے، کچھ مسائل دبائے گئے ہیں چھپائے گئے ہیں. چل رہا ہے آپ اور حرج نہیں ہے کسی کا تو ایک طرف ہو جائے. ہمارے ملک میں ایک عجیب ناکارا دستور ہے، اذان شروع ہو جاتی ہے لوگ بیت الخلاء میں چلے جاتے ہیں. یہ اذان اس کام کے لیے کہ آپ اندر چلے جائیں، اذان آرام سے سن لیں. جب اب تک پیشاب پخانہ نہیں نکلا تو اب بھی نہیں نکلے گا. اذان سے پہلے چلے جاتے ہیں، یہ تو اذان کی اہانت کے مترادف ہے. نام الہی سن کر کے آپ بشری طہارات کے لیے نہ اس کو روک لے بھی. جب اذان ختم ہو جائے، جواب ہو جائے، اس کے بعد جو ضروری شغل ہے، جو جماعت کے لیے مفید ہے، وہ بجا لائے. اذان کے ساتھ ساتھ اذان کے کلمات دہرائے جائیں، حی علی الصلاح و حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ، او ما شاء اللہ کان او ما لم یشاء لم یکن پڑھ لے. اور فجر کی اذان میں جب الصلاۃ خیر من النوم مؤذن کہے تو آپ جواب میں کہے صدقتا و بررتا، آپ نے بہت صحیح کہا ہے اور نیکی پا گئے کہ واقعی نماز بہتر ہے، نیند کیا چیز ہے. ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، اور کس قدر مشکل تمہیں صبح کی بیداری. پانچ وقت کی اذان موقع ہے. امام محمد کہتے ہیں اگر لوگ جمع ہو جائے اور وہ کہے کہ یہ ایک وقت کی اذان نہیں دیتے. آج کل وہ ابو ظہبی کا جو خلیفہ ہے اس پر کوئی خدا کا قہر نازل ہوا ہے، اور اس ظالم نے جو ہے نا یہ قانون پاس کیا ہے کہ بس شاہی مسجد میں اذان ہوتی ہے، باقی مسجدوں میں آواز آتی ہے، مؤذن اذان نہیں دے گا. میں نے وہاں کے مولویوں کو کہا کہ تم بھی اس مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے سمجھتے ہو کہ ہم پیغمبر کے لوگ ہیں، تم درہم و دینار کے لیے ٹھہرے ہوئے، تمہیں ڈوب مرنے کا مقام ہے. کل تمہیں کہیں گے کہ تمہاری امامت کی بھی ضرورت نہیں ہے، شاہی مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، صفحے بناؤ اور تو امام گتی ختم کرو. یہ تو ٹیسٹنگ ہوتی ہے، ناکارا لوگوں کی تو ٹیسٹنگ ہوتی ہے. پیغمبر کے زمانے میں وفا الوفا میں سمہودی نے اور شرح ترمذی میں استاذ بنوری نے لکھا ہے، مسجد نبوی کے علاوہ 11 مساجد بن چکی تھی، سب میں امام مؤذن مقرر تھا. اور آج جو حرمین الشریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما اما للحج والعمرۃ او للزیارہ مع الذین نحبهم و مع الذین یحبوننا بخیر التوفیق و طبع النشیط و عمر مبارک. اللہ تعالی وہاں کی حاکم موحد حکومت کو پورے عالم کے لیے ہمیشہ سلامت رکھے. حرمین شریفین کی اذان کے دوران اور اس کے فوراً بعد پورے حرمین میں مکہ و مدینے کے ہر جگہ جہاں مسجد بنی ہے اذان شروع ہو جاتی ہے. اور وہاں ابو ظہبی میں ایک اذان ہوتی ہے اور اس کی آواز ہر جگہ کہتے ہیں جاتی ہے مسجدوں میں, بٹن کھول لیتے ہیں اذان سنی جاتی ہے, اس کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے. شرم تم کو مگر نہیں آئی, دولت کے ریلے پہلے میں دماغ خراب ہے. اور دولت کیا چیز ہے, ایہم ہے چست چومی بگزرت, بخت و تخت و امر و نہی و گیر و دار. اور تمام اختیارات امریکنوں کے سپرد ہیں, وہ کہتے ہیں ہم چند گھنٹے میں ان کے محلات خالی کرا دیں گے. جس ملک کا فوج نہ ہو, جیسے عورت ہو اور اس کا خاوند نہ ہو, کچھ بھی اس کو بلیم لگ سکتا ہے. جس ملک کے فوج میں غیرت نہ ہو, جیسے کسی شخص کی خاوند ہو لیکن بے غیرت ہو. جس ملک کی توانائی اور ایٹم نہ ہو, تحفظ کی صلاحیت نہ ہو, جیسے سالن کا پتیلا بھرا ہوا ہو یا دودھ کا اوپر ڈھکن نہ ہو, اس میں کوا بھی چونچ مارے گا, بلی بھی منہ ڈالے گی اور چوہا اور کتا بھی اس میں چاٹ سکتا ہے. اسلامی ملکوں میں اعتدال کا ہونا ضروری ہے, اور اعتدال شریعت کے استقامت سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بلاد عرب میں حرمین شریفین اور سعودی فرمان رواؤں کو, باوجود یہ کہ وہ موروثی حکومت پر گامزن ہے, لیکن الا طرز الخلافہ ہے اور شریعت کے مکمل مطیع و فرمان بردار ہے. 300 بڑے علماء ہیں, ان کو علماء کبار و مکہ کہتے ہیں, اور وہ ایک مسئلہ طے کرتے ہیں, اس کے بعد بادشاہ اس پر عمل کرتا ہے. ان میں ایک فرد سینئر بادشاہ بھی ہے, ان کے شہزادے بھی ہیں. جب مثلا صفا و مروہ بڑھا رہے تھے تو ان کے بڑھانے کے لیے وہ پہاڑ کاٹنا پڑتا تھا, تو علماء نے اختلاف کیا کہ بھئی یہ پہاڑوں کی شکل برقرار رہنا چاہیے صفا و مروہ کی. انہوں نے کہا لوگ مر رہے ہیں, رش اتنا ہوتا ہے طواف زیارت میں اور طواف وداع میں, یہاں تو بہت سارے تبرکات تھے وہ سارے ہٹائے گئے. حضرت عمر نے کعبے کے دروازے کے سامنے مقام ابراہیم کا پتھر پڑا ہوا تھا, حضرت عمر نے صحابہ سے مشاورت کی, اس کو اٹھایا اور سائڈ پر لے گئے. اب جو کنارے پہ رکھا ہے حضرت عمر نے اٹھا کے رکھا اور فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے جگہ ٹھیک کر رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں مینڈا جنت سے مروہ کے پاس آیا تھا. موطا امام مالک جو بعض وجو سے بخاری سے بھی بڑھ کر ہے, خود بخاری نے پڑھنے میں پہلے موطا پڑھی ہے پھر اور احادیث یاد کی ہے, اس میں پیغمبر نے مروہ کو دیکھ کے کہا ھذا هو المذبح, اسماعیل کے لیے جو مینڈا آیا اس کے ذبح ہونے کی جگہ یہ ہے. بعد میں قربانگاہ یہاں سے ہٹا کے منا لے گئے, کیونکہ گائے کٹے گی, اونٹ کٹیں گے, بکرے اور مینڈے, تو یہاں طواف اور عبادت کیا ہوگی. یا اہلا وسہلا للراس والعین, کتنا عظیم احسان فرمایا, کہاں مرواؤ کہاں منا. بھئی جزور جو پہاڑوں کے ہیں جڑے, یہ برقرار رہے یا ہٹوا دے, تو علماء نے کہا برقرار رہے. اور بادشاہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں یہ ہٹ جائے تاکہ جگہ بڑھ جائے. تو دکتور صالح حمید جو کعبہ شریف کے سب سے بڑے امام ہیں اور میری دانش میں خلیفی کے بعد سب سے بڑے عالم اور فقیہ ہیں, قاضی القضات کے منصب پر رہے, اس نے کہا بادشاہ کی رائے جب علماء کے ساتھ ہو جائے اس پر عمل واجب ہے. اکثر علماء جو تکلیف حاجیوں کی دیکھ کر کوئی صورت اور نہیں بن سکتی سوائے اس کے کہ پہاڑوں کی جڑیں صاف کر دی جائے، جگہ بڑھا دی، اختلاف علماء امتی رحمت، امت کے علماء کے اختلافات میں بھی اللہ تعالیٰ نے رحمتیں ڈالی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کے اعمال سب محفوظ رہے، کوئی عمل اس وجہ سے چھوٹا نہیں کسی نہ کسی امام نے کوئی ایک چیز لے لی اور اس امام یا مجتہد کے لینے کی وجہ سے وہ سنت برقرار رہی، ورنہ ایک وقت میں ایک فرد کے لیے سب پر عمل کرنا آسان کام نہیں. مثلا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور فقہائے عراق نے کہا کہ مرد لوگ نیت باندھتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور کانوں کے جو یہ نرمے ہیں انگوٹھے کے سرے اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے، یمس شحمت الاذنین. کیوں؟ اس سے زیادہ حدیثیں نہیں آئی، یہاں تک ہے، یہاں تک، یہاں تک، یہاں تک. تو امام صاحب نے کہا جب یہاں تک آ جائے گا نا یہ دو تین درمیان میں آ گئے، یہ بھی ہو گئے. اور جو کندھوں تک، تو آپ نے فرمایا یہ عورت کے لیے ہوگا کیونکہ عورت کا ہاتھ اتنے اوپر آنا، وہ تو کہاں سے کہاں جا رہی ہے. اماموں نے کہا کہ نہیں، بہت زیادہ سینہ کھولنا نہیں ہے، اس کو بے پردہ ہو جائے گی. وہ تو عورت ہے. ایک شخص نے کہا مجھے شبہ ہے یہ عورت ہے نہیں، کوئی اور چیز. یہ تو سارے جہان کو پتا ہے کہ بلی جو ہے چوہے کو مارتی ہے، لیکن یہاں ایک قسم کا جانور ہے اس کو یہاں کی زبان میں گونس کہتے ہیں، وہ بلی کو مارتا ہے. تو ایک آدمی نے مجھے کہا 22 سال بعد مجھے پتا چلا کہ یہ چوہا نہیں ہے، اس لیے بلی کو پیٹتی. عورت تو اس وقت عورت ہے جب وہ حجاب والی ہو، نقاب والی ہو، خانہ نشین ہو. جب عورت مردوں سے آگے صف بنانے لگے تو وہ عورت کہاں رہی؟ وہ کوئی عورت نکلی ہے اور وہ عورتوں کو باقاعدہ نماز پڑھاتی ہے، درس بھی دیتی ہے، اس کو بہت مسئلے یاد ہو گئے. اور مردوں کے لیے اعلان کیا کہ تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ، خیر تمہاری نماز ہو جائے گی. ایسے مرد بھی دنیا میں ہے جو اس عورت کے پیچھے خواتین کے بعد صفے بناتے ہیں، ایسے مرد بھی. تو اس آدمی کو ان پر بھی شبہ ہے کہ یہ شکل مردوں کی ہے، مرد نہیں ہے، اور یہ شکل میں عورتوں کی ہے لیکن کوئی اور چیز بنی ہے. اللہ تعالی امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے. یہ ہدایت کے جو سرچشمے ہیں رب العالمین کے پاس. نوح علیہ السلام نے کتنی محنت فرمائی، سلام علی نوح فی العالمین. اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام پر قیامت تک سلام، اتنے بڑے پیغمبر. ولقد نادانا نوح، حضرت نوح نے ہمیں آواز دی، مدد کے لیے پکارا. فلنعم المجیبون، ہم کیا زبردست جواب دینے والے. ونجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ہم نے ان کو اور ان کے ماننے والوں کو بڑی تکلیف سے بچایا. وجعلنا ذریته هم الباقین، اور ان کے بیٹوں سے ہم نے دنیا چلائی. انا کذلک سلام علی نوح فی العالم انا کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المحسنین ثم دمرنا الآخرین. اور نوح علیہ السلام اپنے زمانے میں واحد پیغمبر تھے، لیکن ان کا ایک بیٹا تھا کنعان، وہ سیدھا نہیں ہوا، کافر مرا، ڈوب گیا. اور اس کا ایک بیٹا تھا خوش رنگ, وہ مسلمان تھا. پوتا مسلمان ہے اور بیٹا جو نبی کے پوچھتے ہیں وہ کافر ہے. اور اللہ نے کہا انہ لیس من اہل کا, اس کو آج کے بعد بیٹا نہ کہے, نہ اہل ہے. انہ عمل غیر صالح, اس کے اعمال گندے, آپ کی شان کا لائق نہیں ہے. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی خوش رنگ یا خوشنگ کے پھر دو بیٹے, ایک کا نام ہند ہے اور دوسرے کا سندھ ہے. سندھ کے کم از کم 60 بیٹے ہیں, ان میں ملتان ہے اور دیبل ہے اور زابل ہے اور کابل ہے اور کاشغر ہے, یہ سب پشور وشور سب وہ سندھ کے بیٹے ہیں. اس کے آگے ہند ہے. ہمارے زمانے کے لوگ ایک اعتبار سے یہ بہت کم واقع ہوئے کہ ان کو تاریخ دنیا سے اور تاریخ عالم سے کوئی مس نہیں رہا. ہر چیز کے لیے حیران ہے, بالکل ہر چیز کے لیے پریشان ہے. میرے پاس ایک شخص آیا, اس نے مجھے کہا ہندوستان کی کون سی تاریخ ہے؟ میں نے کہا مختصر تاریخ فرشتہ ہے. تو اس نے کہا تفصیلی کون سی ہے, ڈیٹیل والی؟ میں نے کہا گلزارستان فی تاریخ ہندوستان. کہا کتنی جلدوں میں؟ میں نے کہا 26 جلدوں میں. کہا کتنے کی آئے گی؟ میرے سامنے اتفاق سے 2 لاکھ روپے رکھے تھے. میں نے کہا یہ رکھ لے اور کہیں سے لے آئے. علم مکمل علم, اس کے لیے بھی طویل و عریض دولت درکار ہے, لیکن یہ ان کے لیے جن کو طلب ہو, ورنہ ایسے ہی کوئی اینٹ لائے اور گھر میں ڈالے تو فائدہ کیا ہے. زندگی کا رخ تبدیل ہو گیا. آپ حیرت کریں گے کہ دبئی میں, ابوظہبی میں, شارجہ میں کوئی دینی کتب نہیں ہے, کتب خانہ نہیں ہے. یہ اسلامی کنٹری کہلاتا ہے. شرم تم کو مگر نہیں آئی. کہتے اس سے علماء پیدا ہو جائیں گے, پھر مدرسے بنائیں گے, پھر لوگوں کو سکھائیں گے کہ ان سے حکومت لے لو, بھلے امریکہ لے لے جب چاہے, محلات خالی کرائے. حالانکہ علماء کی وجہ سے ملک آزاد ہوئے, علماء کی وجہ سے انگریز پر عرص حیات تنگ کیا گیا. علماء ہی نے جہاد کا داغ بیل ڈالا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر خیر میں شر پیدا ہوتا ہے. ایسے لوگ آئے جو جہاد و مجاہدین کو بدنام کر رہا ہے. کوئی بے وضو نماز پڑھ لے اور پلیت کپڑوں میں, تو اس سے نمازی جرمدار ہو گیا. کوئی شخص مسجد میں جا کے بے وضو ہو جائے تو کیا آپ مسجد بند کرائیں گے؟ کتنی غلط بات ہے. ہمیشہ برائیوں کا علاج کیا جاتا ہے, نہ کہ برائی کی وجہ سے نیکیوں کے راستے بند ہوتے ہیں. عالمی منڈیاں بنائی ہے کہ دبئی اور ابوظہبی اور شارجہ اور سارے انگریز ننگے عورتوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں. ان کو پیسے دیں گے, پیسے کو کرو گے کیا؟ اور ظالم انسان, اتنی چھوٹی سی قبر بھی نصیب ہوگی یا نہیں؟ اور چند گز کفن کا ٹکڑا ہو, تیرا لباس ہوگا, جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا. یہ تو ان لوگوں کو زیب دیتا ہے جو آخرت کے منکر ہو چکے ہیں. ان کا خیال ہے کہ بس یہی ہماری زندگی ہے, خود ہم پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں. جو آخرت کا یقین کرتا ہے وہ اس دنیا پر کبھی بھی پورا سہارا نہیں کرتا. وہ صبح و شام اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ خدا کا امر آئے گا اور مجھ میں ایمان ہوگا, اللہ مجھے وہاں اس سے بہتر زندگی عطا کرے گا. اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں قرآن میں, پیغمبر سے بڑھ کر زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی. پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل پیغمبر کی زندگی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ پیغمبر کی سیرت و صورت میں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو. ذکر اللہ کثیرا, فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی بڑی مہربانیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیم و کریم ہونا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے خالص رحمتوں کا پیکر بنا کر، رحمتوں کا گنجینہ اور خزینہ بنا کر مبعوث کیا ہے کائنات کے لیے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مسلمانوں پر. اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب پیغمبر انہی میں سے مبعوث فرمائے انسان بشر، عبداللہ اور آمنہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، عربی النسل، قرشی، ہاشمی، عدنانی، تاریخ، حسب، نسب، سب کچھ معلوم واضح کلی کتاب کی طرح. یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن کے احکامات اللہ کی وحی کی روشنی میں امت کے سامنے پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. ویزکیہم، اور اس طرح لوگوں کو غلطیوں سے، گناہوں سے، دنیا کے لالچ و حرص سے، آخرت کے انکار سے پاک کرتے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن و سنت کی تعلیم دیتے. حکمت سنت کے لیے بھی آیا ہے قرآن شریف میں، اور حکمت فقہ کے لیے بھی ہے. یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. قال ابن عباس ہی الفقہ، عبداللہ ابن عباس جو صحابہ میں قرآن کے سب سے بڑے ماہر ہیں، وہ فرماتے ہیں اس جگہ حکمت سے مراد فقہ ہے. فقہ اصل علم، جو قرآن کریم کا اعمال میں آنا ضروری ہے، اور جو نبی کی زندگی کا، لوگوں کی زندگی اس کے مطابق ہونا چاہیے، اس کو فقہ کہتے ہیں. فقہ کے معنی ہیں قابل عمل حصہ قرآن و سنت کا. مثلا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، فرعون کے ساتھ مقابلہ ہے، یہ مقصود نہیں ہے. مقصود حق پر ڈٹنا اور باطل سے نہ ڈرنا، یہ مقصود ہے اس قصے کے، یہ فقہ ہے. فقہ الآیۃ، فقہ القصص. آپ نے جو مؤذنین کے اتنے فضائل بیان فرمائے، حضرت عمر نے کہا مجبور نہ کرتے مجھے صحابہ خلافت کے لیے، بس اذان دیتا اور پورا اجر پاتا. اس سے مقصد کیا ہے؟ اذان کی عظمت سمجھانی ہے، مؤذن کی قدر و منزلت بتانی ہے. کانا ابو حنیفہ یؤذنو، امام الائمہ سراج الامہ الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان خود اذان دیتے تھے. خوش آواز زیادہ ہوں گے، بہترین قاری ہوں گے، اللہ اکبر. لیکن ہدایت میں لکھا ہوا ہے کہ عام طور پر مؤذنوں کو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے. مؤذنوں نے بھی اپنے آپ کو ہلکا کیا ہے، ٹر اس طرف ٹیوشن پڑھانے، ٹر ادھر ٹیوشن پڑھانے چلا گیا. مؤذن کا معنی ہے محلے کا ایک دینی کاروباری آدمی. اگر یہ مقام مرتبہ ہوتا تو پھر تو ابو حنیفہ اس سے بری ہے. اور اگر مؤذن کا وہ مقام ہے جو حضرت عمر فرماتے ہیں، خلافت کی ضرورت نہیں تھی، اذان ہی دیتا، آسان کام تھا، اجر اتنا ہی ملتا. جیسے حاکم غلط چلتا ہے اور رعایا بگڑتی ہے، اس طرح اگر مؤذن بے وضو ہو، اگر مؤذن اذان میں نیت عبادت نہ کرے، اگر مؤذن میں تقوی ورا پرہیزگاری کی کمی ہو، تو معاذ اللہ استغفر اللہ، نمازیوں کی مطلوبہ دینی حیثیت تقوی اور ورا میں کمی واقع ہو جائے گی. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى. اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ خود اذان دیتے تھے، ہدایہ کتاب الاذان میں ہے، اور اپنے شاگرد امام ابو یوسف سے نماز پڑھاتے ہیں تاکہ مؤذنین کی عزت دلوں میں بڑھ جائے اور ان کا مقام بلند ہو جائے. فقہ اور اس کے جاننے والے فقہا حقیقت میں دین کا اصل سرمایہ ہے، باقی محدثین و مفسرین یہ اس کے اطفال ہیں، اور یہ رجال ہے اور وہ ان کے اطفال ہیں، وہ بہور ہے اور یہ ان کے سامنے رشاش ہے، خطرات ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فقی واحد ایک سکے کا ماہر عالم اشد علی الشیطان من الف عابد. شیطان کے مقابلے میں اتنا مضبوط رہتا ہے کہ اتنا 1000 عبادت گزار نہیں ٹھہر سکتا. عبادت گزاروں کا یہ حال ہے. ایک مولوی صاحب مجھے ابو ظہبی میں کہتا ہے اذان ہوتی ہے لیکن ایک جگہ ہوتی ہے. میں نے کہا ایسا مت کہو, غلط بیان ہی نہ کرو. کہا اذان نہیں ہوتی, اذان کی آواز آتی ہے. اگر ہماری اس مسجد کی آواز کہیں اور جانے لگے تو کیا وہ اذان ختم کرے؟ فقہ سے بے بہرے لوگ, علوم سے بے خبر لوگ, تمام وہی مسائل کمزور آگے بڑھ جاتے ہیں. فیل اللہ المشتقی, پیغمبر نے اس لیے کہا, من یرد اللہ بھی خیر, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہترین ارادہ فرمائے اور بہت بہتری دینا چاہے, یفقہ فی الدین, اس کو دین کی فقہ دے دیتا ہے. ومن یرد بھی شر, اور جس کو تباہ کرنا چاہے, یوتیہ مالا, اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ مال دیتا ہے. سنبھلتا نہیں, اعتدال نہیں, آداب نہیں, حلال و حرام کا فرق نہیں, مال اس کے بغیر بڑھتا ہی نہیں. مال میں جب آپ نے احتیاط شروع کر لی, حلال و حرام کا فرق شروع کر لیا, کئی قسم کے آزمائشیں آ جائے گی یہ دیکھنے کے لیے کہ ایمان ہے یا نہیں. ایک تو فیشن کے طور پر, جی میں نے بینک چھوڑ دیا. اچھا جی, پھر یہ اسلامی بینکاری میں چلا گیا. اچھا یہ بینک بھی اسلامی ہوتا ہے, پھر تو پاخانہ بھی پاک ہو جائے گا. بینک تو سود کا چرچ ہے اور سود کا گنجینہ ہے. بینک تو عالمی سود خوروں کا مجموعہ ہے. بینک کبھی بھی اسلامی نہیں ہو سکتا, الا یہ کہ آپ ایسا بینک بنائیں جس میں آپ کی اپنی مضاربت ہو, مشارکت ہو. یہ تو سودی ناموں کے نیچے لکھا ہے, مضاربہ اور مکافلہ اور مشارکہ, صرف لوگوں کے مال بٹورنے کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ پورے عالم میں مسلمانوں کی بے ہمتی کی وجہ سے ایک جگہ بھی اسلامی بینک ایک نہیں. تلبیس, مکر, دھوکہ, غلط بیان, زیادہ لائق سمجھدار علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس سے وہ پہلے والے بینک بہتر ہے. کیوں؟ گناہ سمجھ کے جاتے ہو اور یہاں ثواب سمجھ کے جاؤ گے. تو بدعت اور حرام کو ثواب سمجھنا کبھی بھی واپس نہیں آؤ گے, لیکن گناہ کے مقامات پر جاتے ہوئے مومن شرماتا ہے کہ سب سے بڑی حرمت سود کی ہے اور میں مجبوراً بینک سے سروکار رکھتا ہوں. اللہ تعالی ہمارا یہ گناہ معاف فرمائے. لیکن اس کو اسلامی بینک کہنا, آج بلاد عرب سعودیہ میں علماء نے فحص کو کہا کہ یہاں لکھا ہوا ہے جگہ جگہ اسلامی فیصل بینک, اسلام کدھر ہے؟ اسلام ہٹا دیا, صرف فیصل بینک. اب پورے بلاد عرب میں کہیں بھی اسلامی کا لفظ نہیں, سب ہٹا دیا. سچی بات ہے کہ اسلام نہیں ہے اس. اسلام کے ذریعے بلا وجہ مال بڑھتا ہے. وہی لوگ جو ڈونر بنے ہوئے پیسے جمع کرتے ہیں اور اندر سے 6% 6.5% سود لگتا ہے, 2.5% 1.5% ان کو دیتے ہیں, باقی وہ جو تلبیس کرنے والے ہیں وہ بانٹتے ہیں. یہ اسلامی بینک کہتے ہیں. اللہ تعالی سچا اسلامی نظام نافذ فرمائے. تو نہ تو اس میں یہ تماشے ہوں گے جو اسلام آباد میں رچے مچے ہیں, اور نہ اپنی طرف سے داڑھی جتنی ہے کاٹتا چلا جا رہا ہے, کاٹتا چلا جا رہا ہے. شیخ الاسلام وہ ایک بکرے کی بہت بڑی بڑی داڑھی تھی, اچانک کسی نے کاٹ دی, کہتے شیخ الاسلام کو تباہ کر لیا. یہ اسلامی القاب, اسلامی عہدے, اسلامی اعزازات, ان کا برسر عام مذاق اڑانا ہے, مذاق اڑانا ہے. حالانکہ داڑھی محترم اور اسلامی شعار ہے. تمام انبیاء اور مرسلین داڑھیوں والے تھے. انبیاء اور مرسلین کے تمام جانشین ہر دور اور زمانے میں بہترین خوبصورت داڑھیوں والے تھے. آج بھی جنہیں خوف خدا حاصل ہے اور اپنے پیغمبر کو قائد الخیر کلہ اور قیامت کے دن شافع و مشفع مانتے ہیں ان کے لیے داڑھی رکھنا آسان ہو چکا ہے. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. ایسے واقعات ہیں کہ میں بیان کروں حیران ہو جائیں گے کہ بچوں میں، نوجوانوں میں، کالج کے اسٹوڈنٹس میں، یونیورسٹیز میں کیسے کیسے مضبوط عزم کے بچے ہمارے آگے بڑھتے ہیں. وہ کہتے آئے کوئی ہماری داڑھی منڈا کے دے گی، ہم نہیں کریں گے، تعلیم چھوڑ دیں گے، انجینئرنگ اور ڈاکٹری نہیں چاہیے. میں نے کہا ایشیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر، ان کی الحمدللہ خوبصورت داڑھی ہے، کرتا شلوار میں مزین، سر ڈھکے ہوئے. ایک ہمت آپ پیدا کریں پھر اللہ کی مدد دے کے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کہ میں امریکہ میں ڈاکٹروں کی میٹنگ میں شریک ہوا، انہوں نے کہا پینٹ پتلون ہونے چاہیے اور ٹائی کا. میں نے کہا نہ، سر پہ ٹوپی ہوگی اور کرتا شلوار، یہ میرا مذہبی لباس ہے. کہا میں نے بائیکاٹ کیا تو میٹنگ ڈسمس ہو گئی، ساری میٹنگ ان پر منحصر. کہا میں نے شرط لگائی کہ جتنے غیر مسلم ڈاکٹر ہیں یہ بھی کرتا شلوار سلوا لے اور سر پہ ٹوپیاں رکھے، تب میٹنگ ہوگی. کہاں کا وہاں کے ہیڈ نے مجھے کہا کہ رہنے دو، وہ تو غیر مسلم ہے. کہ میں نے کہی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس لباس اور اس داڑھی میں کتنی قوت ہے. اللہ رب العالمین سچائی نصیب فرمائے، صداقت و طہارت نصیب فرمائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، اللہ فرماتے ہیں میں نے زبردست احسان کیا، تم ہی میں سے ایک بشر انسان، بنی نوع آدم کا ایک فرد فرید، کامل و اکمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے مالا مال کیا. آپ کی زندگی، آپ کی وفات، آپ کی حیات، آپ کی سیرت، آپ کی صورت رحمتوں سے لبریز. ہر ادا میں اللہ کی رضا ہے اور خوشنودی ہے، ہر قدم پر اجر و ثواب کی پونجیاں ہیں. اللہ جل جلالہ امن نوالہ مسلمانوں کو قدردانی اور شکرانے نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أخرجه الشيخان. وقال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة قاتل بين يدي الله ومكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله أخرجه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم أخرجه الخمسة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسول المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء وأولئك علماء أمته الفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير في الجنة، طلحة في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو بيت بن الجراح في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سيد بن زيد في الجنة، أخرجه الخمسة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة أخرجه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام متفق عليه. وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
نماز میں ننگے سر پڑی ہوگی، جو ننگے سر بیٹھا ہوا اوروں کو دیکھ رہا ہے. تو نے جمعے کے دن اپنے جیسے بدبخت دیکھا ہے کسی کو؟ ہاں اتنا بڑا دن ہے تیرا ننگا سر ہو رہا، تجھے دل میں ہے کہ مسجد میں بیٹھا ہوں؟
خیال کرو اتنا بڑا مبارک دن ہے، اتنی بڑی نماز ہے جو ہفتے میں ایک دفعہ نصیب ہوتی. چاہیے تو یہ کہ بازار میں، دکان میں، منڈی میں، مارکیٹ میں، ہر جگہ سر ڈکا ہوا ہو. اب گھر خدا، خانہ خدا میں اور نمازوں میں بھی ننگے سر شروع ہوئے. غروب شمس سے پہلے پانچ یا دس منٹ پہلے یہ وقت ناقص ہے، صبح کے وقت غروب شمس سے پہلے یہ وقت کامل ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ فصولی مسئلہ ہے، یہ سب بات مجلس کا مسئلہ نہیں. کامل و ناقص یا نہیں ہوتے، یہاں سب کاملین ہیں. کیا لکھا ہے آج کل افغانستان میں جہاد یا جنگ جاری ہے؟ کیا اس کا غزوہ؟ غزوہ تو غزہ تو اسی کو کہتے ہیں جو پیغمبر خود تشریف فرما ہوتے تھے، اور جہاد قیامت تک رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، ایمان و علم کی دولت سے مالا مال کر دے، آپ کے نیک مقاصد میں رحمت و فضل و عافیتوں کے معاملے فرمائے، خیر کے کام جاری ساری رہے. آمین. جمعے کے دن ہر نیک کا اجر 70 گنا بڑھ جاتی ہے. بات ٹھیک ہے، ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں ایک حدیث نقل فرمائی. ایک معذور آدمی جسے نیشنل سیونگ کمپنی میں جاب مل رہی ہے نائب قاصد کی، جس کا کام فائلوں کو ایک افسر سے دوسرے کے پاس پہنچانا ہے، تو کیا اس کا اس ادارے میں جاب کرنا جائز ہے؟ ایک دفعہ تو ریٹائر ہو چکا ہے، دوبارہ کیا کر رہا ہے؟ معذور ہے تو خدا سے نہیں ڈرتا جو بینک جا رہا ہے. بس کرے، اب توبہ استغفار کرے، تھوڑے پر اکتفا کرے اور ایمان کے ساتھ مر جائے. طلاق بائن جس میں تجدید نکاح ہوتا ہے اس کے لیے وقت کی حد کا تعین نہیں. طلاق بائن کا مطلب یہ کہ ایک یا دو طلاق دی اور عدت تین مہینے کے اندر اندر رجوع نہ کیا گیا تو بینونت ہو گئی، جدا ہو گئے. اب اگر دونوں راضی خوشی سے دوبارہ نکاح چاہے تو ہو جائے گا، اس کے لیے وقت کا تعین نہیں. دوران نماز اگر موبائل فون بج جائے تو ایک ہاتھ سے بند کر سکتے، جبکہ ایسا کرنے کے لیے بٹن کئی بار دبانا پڑتا ہے. کئی بار نہیں، ایک آدھ دفعہ دباؤ، ورنہ پہلے سے ذرا دبائے رکھو. قرآن مجید کو پڑھانے کا معاوضہ لینا جائز ہے؟ جی ہاں جائز. کیا واجب ہے؟ وہ آپ کا نوکر ہے جو آپ کو پڑھائے گا، گھر آئے گا تو ساتھ بیٹھا رہے گا. درس اصل میں کئی حیثیتوں کے، یہ بھی درس ہے، لوجہ اللہ الکریم جمعہ بھی درس ہے، لیکن ایک مخصوص درس جو آپ کے لیے ہو، چند افراد کے لیے ہو، اس کے لیے قاری صاحب یا مدرس وقت نکالے گا، پابندی کرے گا، اس کا معاوضہ شریعت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت، آمین. رشتے دار کے قبر کے اوپر گلاب کے پھول ڈال سکتے ہیں؟ نہ ڈالیں. اشراق کی نماز گھر پر پڑھنے سے حج عمرے کا ثواب ملے گا، امید ہے انشاءاللہ. اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے ساتھ قضا نماز پڑھنا چاہے تو کیا اس قضا نماز کو فرض نماز سے پہلے، جن نمازوں میں جیسے عصر میں پہلے پڑھ لے، مغرب میں بعد میں پڑھے، فجر میں وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھ لے، یا سنتوں کے اوقات میں پڑھ لے؟ تسبیحات فاطمہ پڑھنے کی ترتیب کون سی درست ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اکبر ہے، سبحان اللہ، اکبر، الحمدللہ. بہتر یہ ہے کہ شروع الحمدللہ سے ہو، اور اللہ اکبر چونکہ 34 مرتبہ ہے اس پہ تکمیل ہو. اس میں یہ حدیث بھی آئی ہے کہ لا باسا بأيهن بدأت، جس طرح بھی شروع کیا ٹھیک ہے. انگلیوں کے پوروں کو اوپر سے پڑھیں، نیچے سے، درمیان سے پکڑے. الصلاۃ خیر من النوم کب سے شروع ہوا؟ جب سے فجر کی نماز شروع ہوئی اور اذان شروع ہوئی. حضرت اسلام پر مختصر تاریخ اردو میں نام بتائے. اسلام کی مختصر تاریخ، اسی نام سے کتاب ہے، سیر و تاریخ بھی ہے، تاریخ الخلفاء بھی ہے، تاریخ خلافت راشدہ بھی ہے. سمندر کے پانی سے غسل وضو ہو جاتا ہے. بعد السلام معلوم یہ کرنا ہے کہ آج کل نوجوان کھیل کھیلنے سے پہلے آپس میں رقم طے کرتے ہیں، اور جو ٹیم بھی جیت جاتی ہے وہ اس رقم کی حقدار ہوتی ہے. کیا اس رقم طے کرنا جائز ہے جبکہ وہ اس رقم کو انعامی رقم کہتے ہیں؟ شکل تو جوئے کی ہے، جیت اور ہار پر جو رقم ہوتی ہے طے شدہ، یہی علامت ہے کہ یہ قمار ہے، یعنی جوا ہے، بظاہر ناجائز معلوم ہو رہا ہے. ہمارا ایک دوست جو پچھلے سال فاضل بنا، لیکن بہت سے خفیہ اور اعلانیہ بیماری کی وجہ سے نہ درس و تدریس ہو نہ کسی اور کام کا کر رہا ہے. بہت سے حکیموں ڈاکٹروں سے علاج کرائے لیکن کچھ نتیجہ نہ نکلا. خصوصی دعاؤں کے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عطا فرمائے. سورہ تغابن پکی وظیفہ شروع کرے، 41-41 روز پڑھے، 18 آیتیں، پون گھنٹہ گھنٹے میں ہو جاتا ہے. مشکل کام تو بہت ہے لیکن کام ہو جائے گا انشاءاللہ. شادی کو 14 ماہ ہو چکے ہیں، اب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا نرینہ اولاد کے لیے، دعا فرما. بہت اتنا جلدی کہیں ایسا نہ ہو کہ دلہن کے ساتھ ہی بچے لے آتے. 14 مہینے کوئی بات ہے؟ 2-3 سال تو آدمی ویسے ہی گپ شپ لگاتا ہے. اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہے، بس اللہ پاک خیر کرے گا. استغفار کثرت سے کرے، اور مالی صدقے خیرات بھی ضروری ہے. اور جو زکریا علیہ السلام کی دعا سورہ آل عمران میں ہے وہ فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لے، اور جو دعا سورہ انبیاء میں ہے، اس سے پہلے یا عزیز و یا جمیل و، عزیزن جمیل ملکن کبیرا، 10 مرتبہ پڑھ کے پھر 10 مرتبہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور خوب استغفار ہزاروں مرتبہ پڑھے. انشاءاللہ تعالی مزید 14 مہینے جب گزریں گے تو باپ بن چکا ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر مبارک برکت فرمائے. میری عمر 32 سال ہے. آپ سے بہت اچھا تھا، اب اتنا اچھا نہیں. اچھا بڑا آپ سے تم نے کون سے جو ہے نا بخاری یاد کرنی، وہ جو ہے یہی کافی. میرے والد صاحب کا پچھلے ہفتے انتقال ہو گیا، اللہ بخشش فرمائے اور آپ کو خوب صبر و اجر عطا فرمائے. میں اور میری اہلیہ 2 سال سے الگ الگ رہ رہے ہیں. چند دنوں پہلے اللہ نے مجھے موبائل پر میسج کیا کہ میں دوسری شادی کر رہی ہوں اور اب مجھے آپ تنگ نہ کریں. میں نے بھی غصے میں کہا کہ جو مرضی آئے تمہاری زندگی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے میسج دیا. تو کتنی غلط بات. ایسے لوگ جو بیوی کو رکھنے کے قابل نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ پر تہمت لگاتے اور جھوٹ بولتے ہیں. جو ایک بیوی کے تپیڑے کے ہمت نہیں ہے اور ڈراؤں بازیاں پرچوں میں کرتے ہیں، یہ اور ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور ساتویں زمین میں دب جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسالک السلام والعافیہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حرم کی مغفرت فرمائے، اور جو ظالم نے قتل کیا اللہ اسے جلدی تباہ و برباد کر لے، اور مقتول شہید بھائی کے اور رسا کو اعزاء اقربا کو صبر و اجر عطا فرمائے، اور دیگر حادثات سے حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین سوات کے شہداء کو سعداء بنائے، تبلیغ جماعت اور پورے عالم کے مسلمانوں کو اللہ اس صدمے پر سانحہ پر صبر و اجر دے. کوئٹہ میں جو مسلمان ناحق مارے جاتے ہیں اللہ انہیں بھی شہداء و سعداء بنائے. حکومت اور سیاستدان جو بلیکنگ میں مصروف ہے ناکارہ حرکتوں کی وجہ سے ملک کو قتال و صفاق کے سپرد کیا ہے، اللہ ان کو جلدی روانہ کر لے اور ان کی جگہ بہت بہترین اہل اقتدار، ان کے دلوں میں قوم کی ہمدردی ہو، انسانوں کی عزت ہو، مسلمان کے خون کے قدر و منزلت ہو. اللہ ایسے رجال کاملین اور صالحین کو اقتدار اعلی عطا فرمائے. جتنے دوستوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا کرنا چاہتے تھے اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے. جو جس مشکل میں ہے اللہ تعالیٰ حل فرمائے، جس پریشانی میں اللہ دور فرمائے، جو مرادیں ہیں امنگ ہیں نصیب فرمائے، کونین کی سرخروی عطا فرمائے، انجام و عاقبت بخیر و عافیت فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ